إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون محترم بھائیو بزرگو اور بہنوں یہ ماہانہ پروگرام گزشتہ سال ایک خاص عنوان کے تحت ہوتے رہے یعنی معاشرے میں موجود جو گناہ ہیں مرض ہیں کچھ کا تعلق دل سے ہے کچھ کا تعلق زبان سے ہے کچھ کا تعلق آنکھوں اور کانوں سے ہے تو ان امراض کے حوالے سے پروگرام ہوتے رہے اور مزید بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالی. آج جو پروگرام اور موضوع رکھا گیا ہے اس کا بھی گاہے بگاہے بیان ضروری ہے. آج کا موضوع ہے نماز میں غفلت. بہت سے لوگ اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور یہ قرآن نے خبر دی ہے. تو یہ غفلت کیا ہے اس پر کبھی کبھی سوچ و بچار ہونی چاہیے تاکہ میری اور آپ کی اصلاح ہوتی رہے. کیونکہ نماز دین کا ستون اور بڑی اس کی اہمیت. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون. اور ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں وعمودہ الصلاۃ, دین کا ستون نماز ہے. ایک اور حدیث میں ارشاد ہے بني الاسلام على خمس، کہ اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر ہے، ان میں سے ایک ستون وإقام الصلاة، نماز قائم کرنا ہے. اور یہ ستون خیمے کا وہ ستون ہے جس کو وسط میں گاڑا جاتا ہے، اور یہ وسط کا ستون اگر گر جائے تو خیمہ بھی گر جاتا ہے، جس کا معنی اگر نماز میں کوئی کمی ہوگی تو وہ کمی دین کی ہے. نماز اگر نہیں اور گر جاتی ہے تو دین کی عمارت گر جاتی ہے اور ڈہ جاتی ہے. اس لیے نماز کا اہتمام بہت ضروری ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے آغاز میں نماز کا ذکر کیا ہے، اور اسے متقین اور اپنے مومن بندوں کے خصائل میں شمار کیا. مدلل المتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، اور متقی کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نمازیں قائم کرتے ہیں، اور جو انہیں ہم رزق دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ تین امور ایسے ہیں جن میں سابقہ امتیں کوتاہی کا شکار ہوئی تھی. بنی اسرائیل سے جب ایمان لانے کو کہا گیا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ارنا اللہ جہرتا، اے موسیٰ ہم اللہ تعالی پر ایمان لائیں گے لیکن پہلے ہمیں اللہ دکھاؤ، دیکھ کر ایمان لائیں. لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرا، اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالی کو دیکھ نہ لیں. یہ بنی اسرائیل کا مطالبہ تھا، اور اللہ تعالی نے صحابہ کی تعریف کی، متقین کی تعریف کی، کہ انہوں نے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا بلکہ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لے آئے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو انہوں نے قبول کر لیا اور بن دیکھے ایمان لے آئے. بنی اسرائیل سے جب نماز کا مطالبہ کیا گیا تو انہوں نے نماز ادا نہیں کی، جس کی دلیل معراج والی حدیث ہے، جب نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے 50 نمازوں کا تحفہ لے کر لوٹے تو موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر ملے اور کہا کہ یہ 50 نمازیں بہت ہوتی ہیں. انی جررت بنی اسرائیل، میں نے بنی اسرائیل کا تجربہ کیا، ان کی طاقت، ان کی صحت، ان کی فراوانی، ان کی آسودگی تمہاری امت سے کہیں زیادہ تھی. ان پر صرف دو نمازیں فرض ہوئی تھیں اور وہ دو نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے. تم کمی کا تقاضا کرو اور کمی کا مطالبہ کرو. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کمی کی استدعا کی، اور اللہ نے کم کرتے کرتے 5 نمازیں فرض کر دیں، لیکن اس امت کے ساتھ خصوصی رحمت کا برتاؤ یہ کیا کہ فرمایا کہ ہن خمس وہن خمسون، یہ نمازیں باعتبار تعداد کے پانچ ہیں لیکن باعتبار ثواب کے پچاس ہی، ثواب ہم نے کم نہیں کیا، جو پچاس کا ثواب تھا وہ برقرار رکھا، تعداد کم کر دی ہے لیکن ثواب برقرار رکھے، تو یہ چیز بھی صحابہ کے لیے تعریف کا باعث بنی کہ سابقہ امتیں دو نمازیں نہیں پڑھ سکی تھیں اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانچ نمازیں، بیقیمون الصلاۃ، اللہ نے تعریف کی یہ نمازیں قائم کرنے والے ہیں، صرف فرض ہی نہیں بلکہ نفل بھی، تہجد بھی، اور مختلف سنتوں کی ادائیگی. تیسرا مطالبہ بنی اسرائیل سے یہ کیا گیا تھا کہ اپنے مال خرچ کرو، یہ مال خرچ کرنا اسلام سے محبت کی دلیل ہے، سچے ایمان کی نشانی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بس صدقہ تو برہان ہے، صدقہ برہان ہے، دلیل ہے ایک شخص کے سچے ایمان کی. بنی اسرائیل نے کہا کہ یہ ہم سے مال کیوں مانگا جا رہا ہے، لگتا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تعالی ہم سے مال کا تقاضا کر رہے ہیں، اس کا معنی اللہ فقیر ہے، نعوذ باللہ، ہم مالدار، ہم غنی، اللہ تعالی کو ہمارے مال کی ضرورت ہے. تو یہ ان کا موقف تھا، بلکہ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ جب نبی علیہ السلام کی ترغیب پر صدقہ دیا کرتے تو یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے. اگر کوئی جھولی بھر کے لے جا رہا ہے صدقے کی تو کہتے ہیں یہ ریاکار جا رہا ہے، اور اگر کوئی غریب کچھ کھجوریں صدقے کی لے کر جا رہا ہے تو کہتے ہیں کہ تمہاری ان کھجوروں کی اللہ کو کیا ضرورت ہے. اس طرح کا تمسخر. لیکن صحابہ کرام کا جو منہج اور جو ان کا قوی ایمان اور عمل تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں مال کی کوئی محبت نہیں. تو اس یہ تین جو باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کے شروع میں فرما دی، در حقیقت جو سابقہ قوم تھی بنی اسرائیل، ان سے یہ واسطہ پڑ چکا تھا، انہوں نے ان تینوں چیزوں میں جو راستہ صراط مستقیم کے خلاف تھا اسے اختیار کیا، اور صحابہ کرام نے ان تینوں چیزوں میں جو صراط مستقیم کا عین تقاضا تھا اسے اختیار کیا. تو اس میں ایک اقامت صلات ہے، نماز کو قائم کرنا، خالی نماز پڑھنا نہیں، نماز کو قائم کرنا. جو لوگ نمازیں قائم نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وعید کے مستحق ہیں، کچھ لوگ تو پڑھتے ہی نہیں، وہ تو کافر ہو گئے، ان کو حدیث نے کافر کہا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. اس میں اختلاف ہے علماء کا، یہ کون سا کفر ہے؟ کچھ لوگ اسے اعتقادی کفر قرار دیتے ہیں کہ یہ عقیدے کا کفر ہے، جیسے ابو جہل تھا، اور کچھ لوگ اسے عملی کفر قرار دیتے ہیں کہ مسلمان تو ہے وہ نام کا لیکن عملاً وہ کافر ہے. نام کا مسلمان اس لیے کہ کلمہ پڑھتے, کیونکہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتے ہیں, تو کلمے کا انکار کرے گا تو اسلام سے نکلے گا. تو ایک اسلام کا جو نام ہے, جو یہ ایک لیول, یہ اس پر قائم ہے, لیکن عملاً یہ شخص کافر ہو چکا ہے جو ایک نماز کو چھوڑ دے. ہم نے بعض سعودی علماء کا فتویٰ پڑھا ہے کہ ایک شخص رات کو اپنا الارم سیٹ کر کے سوئے کہ صبح مجھے 9 بجے اٹھنا ہے. اس کا معنی یہ کہ اس نے ارادہ کر لیا کہ فجر کی نماز نہیں پڑھتی, اس کا الارم ہی 9 بجے پر سیٹ ہے. وہ لکھتے ہیں کہ جو یہ الارم اس نے سیٹ کیا ہے 9 بجے کا, تو اس کے ساتھ ہی وہ کافر ہو گئے, کیونکہ اس نے ارادہ کر لیا کہ نماز نہیں پڑھتی. اتنا اس کا شدید معاملہ. وہ صرف نام کا مسلمان ہے کہ اس کا نام عبداللہ ہے, عبد الرحمن ہے, اس کا نام رام لال نہیں ہے. ہندوؤں اور سکھوں کا نام نہیں, اس کا مسلمانوں والا نام ہے. بس ایک نام کی حد ہے, باقی عملاً وہ کافر ہو چکے. لیکن آج ہمارے مخاطب یہ لوگ نہیں ہیں جو بے نماز ہیں, ہمارے مخاطب وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں, لیکن نمازوں میں وہ غافل ہیں, غفلت کا شکار ہے. اس غفلت کے معنی ہم نے بیان کرنے ہیں, کیونکہ اصل مطلوب جو ہے وہ ہے یقیمون الصلاۃ, نمازوں کو قائم کرنا. مطلوب کیا ہے؟ نمازوں کو قائم کرنا. یقیمون, اس کا جو مادہ ہے وہ قاف واو اور میم ہے. اقامت کا اصل معنی ہوتا ہے لکڑی کو سیدھا کرنا. لکڑی کون سی؟ جو تیر کے لیے استعمال ہوتی ہے, تیر کے لیے. اس لکڑی کو سیدھا بنانا ضروری ہے تاکہ جب تیر چھوڑا جائے تو اپنے ہدف تک پہنچ جائے. لکڑی اگر ٹیڑھی ہوگی تیر کی تو وہ تیر ہدف تک پہنچ ہی نہیں سکتا, نشانہ سیدھا ہو ہی نہیں سکتا. اب تیر بنانے والا کاریگر, وہ لکڑی بنانے والا, اس کو بناتا ہے, اس کو سیدھا کرتا ہے, پھر ایک شخص جو ماہر تجربہ کار ہوتا ہے وہ اسے چیک کرتا ہے. جب وہ بالکل سیدھا اس کو پائے تو وہ کہتا ہے کہ اقام العود, کہ کاریگر نے لکڑی کو بالکل سیدھا بنایا, لکڑی بالکل سیدھی. اسی سے لفظ اقامت, یقیمون الصلاۃ, یا اللہ کا امر اقیم الصلاۃ ماخوذ ہے کہ نمازوں کو سیدھا کرو لکڑی کی طرح سیدھا, جس میں کوئی کجی نہ ہو اور کوئی ٹیڑھ پن نہ ہو. یہ سیدھی نمازیں اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں گی, اور اگر نمازوں میں کجی ہے تو اللہ پاک قبول نہیں کرے گا. یہ کجی کیا ہے اور سیدھی نمازیں کیا ہیں؟ دیکھیں, بہت سے امور ہیں جو نمازوں سے غفلت کے زمرے میں آتے ہیں. کچھ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن وہ نمازوں کے اوقات کی حفاظت نہیں کرتے. شریعت نے نمازوں کے تعلق سے اپنی حدود کا ذکر کیا اور نماز کا اول اور آخر وقت بیان کیا. ہر نماز کا, صبح کی نماز کا اول وقت کیا ہے, آخر وقت کیا ہے, ظہر کا اول وقت, آخر وقت, عصر کا اول وقت, آخر وقت,
یہ سارے اوقات بیان کیے. ان اوقات کے درمیان نماز پڑھنا ضروری ہے. ان اوقات کے درمیان نماز ہوگی تو نماز سیدھی ہوگی ورنہ ٹیڑھی. ہاں حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ ایو العمل افضل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ لاول وقتها، کہ نماز پڑھنا اول وقت میں. یعنی جو نماز کا اول و آخر وقت ہے، ضروری نہیں کہ آپ انتظار کرتے رہیں کرتے رہیں اور جب اس کا وقت فوت ہونے والا ہو تو آپ جلدی سے اٹھ کے نماز پڑھ لیں. فرمایا کہ یہ شعار منافقین کا، یہ شعار منافقین کا، خاص طور پہ عصر کی نماز وہ لیٹ کرتے ہیں. کیوں؟ یہ عصر سے قبل جو وقت ہوتا ہے اس میں جو تجارتی مراکز ہوتے ہیں بڑی ان میں چہل پہل ہوتی ہے، خرید و فروخت اور کاروبار اپنے عروج پر ہوتے ہیں. اب ایک شخص اپنی دکان میں مصروف ہے، نماز پڑھنے کی ہمت ہی نہیں، بس وقت دیکھ رہا ہے بار بار، ابھی چھ بجنے والے ہیں، ابھی آدھا گھنٹہ پڑا ہوا، ابھی 15 منٹ پڑے ہوئے، نماز تو 5 منٹ کا کام ہے. فرمایا کہ وہ سورج کے غروب کا انتظار کرتے ہیں، جب دیکھتا ہے کہ 5-10 منٹ 15 منٹ باقی ہیں تو جلدی سے بھاگتا ہے، وضو کرتا ہے. اور حدیث کے الفاظ ہے کہ نقر اربع، اور 4 ٹھونگے مارتا ہے، 4 ٹھونگے جیسے مرغا جو ہے وہ ٹھونگے مارتا ہے، اس طرح 4 ٹھونگے مارتا ہے. تلک صلاۃ المنافقین، یہ منافقین کی نماز، جو اپنی نمازوں کو اول وقت میں ادا نہیں کرتے بلکہ وقت دیکھتے رہتے ہیں، اور جب عین آخری وقت پہنچتا ہے تو پھر وہ جلد جلد نماز ادا کر لیتے ہیں، اور ایک بوجھ جو سر پہ سوار تھا اسے ٹال کے آ جاتے ہیں. یہ منافقین کی نماز. اور جو متقین ہیں، مؤمنین ہیں، جن کا ایمان سچا ہے اور تعلق باللہ سچا ہے، وہ اول وقت کا قصد کرتے ہیں اور ہر نماز اول وقت میں ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پیغمبر علیہ السلام نے اس کو سب سے افضل عمل قرار دیا، سب سے افضل عمل، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے اور اس کے وقت کی حفاظت یقیناً یہ سب سے افضل عمل ہوگا، سب سے مبارک عمل ہوگا. اور بات سے بات نکلتی ہے، کچھ لوگ جمع بین الصلاتین، نمازوں کو جمع کرنا اس کے عادی بن جاتے ہیں. نمازوں کو جمع کرنے کے 3 عذر ہیں. جمع کی نمازیں 4 ہیں، ظہر عصر کے ساتھ اور مغرب عشاء کے ساتھ، اور کوئی صورت نہیں جمع کی. کچھ لوگ ایسے ہیں، یعنی 3 عذر ہیں، مرض، سفر اور بارش، یہ 3 عذر حدیث میں مذکور ہیں، 4th کوئی عذر نہیں. اور کچھ لوگ بلا عذر بلا وجہ اپنا معمول بنا لیتے ہیں کہ نمازوں کو ہم نے جمع کر دیا، ظہر کو عصر کے ساتھ اور مغرب کو عشاء کے ساتھ. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو 5 نمازیں جمع کرتے ہیں. ایسی نمازوں کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے، کیونکہ نمازوں کے اوقات اللہ کی حدود ہیں، اور اللہ کی حدود کو توڑنے والا ظالم ہے. من یتعدی حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے، اللہ کی حدود کو توڑتا ہے، وہ ظالم ہے. اور ظالم کا عمل قابل قبول نہیں، ظالم کا عمل قابل قبول نہیں. کچھ لوگ ظہر کے لیے آتے ہیں اور فجر کے 2 فرض ظہر سے قبل پڑھتے ہیں، کتنی بڑی اللہ کی مار ہے، کتنا بڑا ظلم ہے. الذین ہم عن صلاتہم ساہون فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ویل ہے. اور ویل کیا ہے؟ یہ ہلاکت، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. اور یہ معنی ہے غفلت کا، کہ نمازوں کی ادائیگی کے لیے وقت کی حفاظت نہیں کرتے. جس دن نماز فرض ہوئی اسی دن جبریل علیہ السلام متواتر دو دن حاضر ہیں. پہلے دن پیغمبر علیہ السلام کو اول وقت میں تمام نمازیں پڑھوائیں، دوسرے دن آخری وقت میں. اور پھر فرما کے چلے گئے الصلاۃ ما بین ہذین الوقتین، کہ اب یہ نمازیں جو ہیں ان دو اوقات کے درمیان ہیں. ان ایک نماز پہلے دن اول وقت میں تھی، دوسرے دن آخری وقت میں تھی. اس اول اور آخری وقت کے مابین جو وقت ہے یہ پورا نماز کا وقت، اس میں بھی افضل اول وقت ہے. نماز کو لیٹ کرنا اور لیٹ کرنا یہ وہ قابل تعریف امر نہیں ہے. تاخیر کا عذر اگر ہو تو درست ہے، جائز ہے، لیکن افضل جو ہے وہ اول وقت کی حفاظت ہے. اور یہ نماز کے محافظین ہیں، جو نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. یہ لوگ وارث ہیں کس کے؟ جنت الفردوس کے، جو اس طرح نمازوں کے اوقات کی حفاظت کرتے ہیں. جنت الفردوس کے وارث ہیں. تبھی تو ہم دیکھتے ہیں سلف صالحین کے عمل میں کہ ان کے عمل میں نماز سب سے مقدم چیز تھی، سب سے مقدم. ایسے کئی محدثین کا اور ائمہ ملت کا عمل نقل ہوا ہے، چالیس چالیس سال کی نمازیں اور ستر ستر سال کی نمازیں بعض کی، اور بعض کی عمر سو سال سے زیادہ تھی. اور ان کا بیان ہے کہ ہمیں یاد نہیں کہ کسی نماز کی اذان ہوئی ہو اور ہم نے وضو کرنا ہو، ہم وضو کر کے پہلے سے تیار ہوتے اور مسجد میں موجود ہوتے. اس کے کتنے فائدے؟ اس میں نماز کی رغبت، نماز کا شوق یہ ظاہر ہو رہا ہے. اور پھر یہ شخص سابقین میں سے، جو قرآن کہتے ہیں السابقون السابقون اولئک المقربون، کہ سابقون سبقت میں جانے والے، کیا کہنا ان کا؟ یہ سابقون دو دفعہ استعمال ہو تکرار کے ساتھ. سابقون کیا کہنا سابقون کا؟ وہ کتنے قابل تعریف ہیں جو اللہ کے سب سے بڑے مقرب ہیں. اور یا پھر یہ دو دفعہ جو سابقون ہیں، پہلا سابقون دنیا میں، دوسرا سابقون قیامت کے دن. والسابقون فی الدنیا ہم السابقون یوم القیامہ، دنیا میں جو سابقین ہیں سبقت میں جانے والے، قیامت کے دن یہی لوگ جنت کے داخلے میں سابقین ہوں گے، سب سے آگے آگے. بلال حبشی رضی اللہ عنہ، پیغمبر علیہ السلام نے کیوں فرمایا؟ بما سبقت نہیں ہوئے جنت، کہ بلال تم جنت میں میرے آگے آگے کیسے؟ انی سمعت خشفت علیک فی الجنہ، میں جنت میں جہاں بھی گیا میں نے تیرے قدموں کی آہٹ اپنے آگے آگے سنی، تو آگے آگے کیسے؟ یعنی یہ بلال کا سبقت لے جانا جنت میں، تم آگے آگے کیسے؟ جنت میں جہاں بھی گیا تمہارے قدموں کی آہٹ میں نے اپنے سے پہلے اپنے آگے آگے سنی. اس کا ایک جواب علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑا اچھا دیا ہے. اس کا یہ معنی نہیں کہ بلال پیغمبر علیہ السلام سے بڑھ گیا، اس کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ بلال کو قیامت کے دن یہ اعزاز دے گا کہ وہ نبی علیہ السلام کو, نبی علیہ السلام جنت میں جہاں بھی جائیں گے نبی علیہ السلام سے آگے آگے ہوں گے آپ کو پروٹوکول دینے کے لیے. جیسے دنیا میں کوئی بادشاہ کہیں بھی جاتا ہے تو اکیلا جانا اس کی ہیبت کے خلاف ہے. بادشاہ میں امیر المومنین میں ایک ہیبت ہونی چاہیے, تو کچھ گاڑیاں اس کے آگے کچھ اس کے پیچھے اسے پروٹوکول دیتی. یہ تعلق ہوگا نبی علیہ السلام کا اور بلال کا جنت میں. ابن قیم رحمہ اللہ نے خود ہی ایک سوال اٹھایا کہ یہ اعزاز بلال کو کیوں ملے گا؟ ابو بکر ہیں, عمر ہیں, عثمان ہیں, عبیدہ بن جراح ہیں, بڑے بڑے صحابہ, علی بن ابی طالب ہیں, انہیں کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ بلال رضی اللہ عنہ کم از کم نماز کے عمل میں سابقین میں سے تھے, کیونکہ اللہ کے پیغمبر کے مؤذن تھے اور مؤذن کا کام اذان دینا, اور اذان دینے کا معنی سب سے پہلے ہے نا, اذان دینا لوگوں کو دعوت دینا. مؤذن سب سے بعد میں تھوڑی آتا, سب سے پہلے آتا, مسجد کو کھولنا, وضو کر کے تیار رہنا, وقت کا ترقب کرنا, اور جب وقت ہو اذان دینا, اور یہ سارے امور سبقت کے. تو یہ سبقت اگر ہم میں پیدا ہو تو بڑی یہ بابرکت چیز ہے. اس لیے نماز کو اول وقت میں ادا کرنا ایک مبارک اور سب سے افضل عمل ہے. اور پھر پہلے آنے کا معنی یہ کہ صف اول میں کھڑا ہونے کا موقع ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہیں اگر معلوم ہو جائے کہ صف اول میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا کیا اجر ہے, تو دو طرح کی حدیثیں آتی ہیں. ایک یہ کہ ہر نماز کے موقع پر مسجد میں قرآن دادی کا نظام, پورا محلہ ٹوٹ پڑے. اب گنجائش صف اول میں 50 آدمیوں کی ہے اور کھڑا ہونے والے 1000 آدمی, تو پھر اس مسجد میں قرآن دادی کا نظام قائم کر دیا جائے کہ جن 50 افراد کا نام نکلے گا وہ کھڑے ہوں گے. یعنی ہر روز ہر نماز کے موقع پر مسجد میں قرآن دادی ہو. اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ تمہیں اگر معلوم ہو جائے کہ صف اول کا ثواب کیا ہے, تو تم ہر نماز کے موقع پر باقاعدہ لڑائی کرو مسجد میں, باقاعدہ نمازیوں میں جھگڑا اور قتال ہو, اور ہر ایک غلبہ حاصل کرنا چاہے صف اول میں کھڑا ہونے کا. تو یہ سارے امور سبقت انتہائی افضل اور اعلیٰ ہے. اور اس کے برعکس جو لوگ نمازوں کو لیٹ کرتے ہیں وہ بہت بڑے گھاٹے کا شکار ہیں. اور اس طرح لیٹ کرنا جس طرح منافقین کی نماز کا ذکر ہے, تو یہ نمازیں پڑھنا اور نہ پڑھنا برابر. منافقین کی نمازوں کا کوئی اجر کوئی ثواب نہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جنگ احزاب کے موقع پر آپ اور صحابہ کرام مدینہ شہر کو بچانے کے لیے, مدینہ کے کمزوروں کو, بچوں کو, عورتوں کو بچانے کے لیے, دفاع کرنے کے لیے خندق کھود رہے ہیں, اور کفار 10,000 کا لشکر لے کر حملہ آور ہونے والا ہے, اور کیفیت بڑی گمبھیر ہے, کسی وقت بھی لشکر پہنچ سکتا ہے, اور خندق کھودنے کی ضرورت. مشغول ہو گئے اور عصر کی نماز لیٹ ہو گئی, عصر کی نماز لیٹ ہو گئی, حتیٰ کہ سورج ڈوبنے کا وقت ہو گیا. اس وقت نماز خوف فرض نہیں ہوئی تھی, تو پیغمبر علیہ السلام نے اس دن لیٹ نماز پڑھی. پھر آپ نے کفار کو بدعا دی کہ شاغلون عن صراط المستقیم ملا اللہ قبورهم وبطونهم نار, اور ایک حدیث میں وبیوتهم نار, انہوں نے ہمیں عصر کی نماز سے غافل کر دیا. اللہ ان کے گھروں کو, ان کی قبروں کو اور ان کے پیٹوں کو جہنم کی آگ سے بھر دے. اتنا آپ کو ملال ہوا. اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے, من فاتت صلاۃ العصر فکأنما فطر اہلہ ومالہ, جس کی عصر کی نماز لیٹ ہو جائے, یہاں فاتتو کا صیغہ ہے جس کا معنی فوت ہونا, یا فوت ہونے کا معنی نہیں ہے, لیٹ ہونے کا معنی. کیونکہ نماز اگر فوت ہو جائے یہ تو کفر ہے. جس کی عصر کی نماز لیٹ ہو جائے, فکأنما فطر اہلہ ومالہ, گویا اس کا اہل اور اس کا سارا مال اس کے سامنے آگ لگا کر تباہ کر دیا گیا. یہ ہمیں تو کچھ احساس نہیں ہوتا, ہم لیٹ پڑ لیتے اور کچھ احساس نہیں ہوتا. جیسے ماتھے پر مکھی بیٹھی, ہم نے اڑا دی, معاملہ ختم ہو گیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کی عصر کی نماز لیٹ ہو جائے تو اس کو کتنا افسوس ہونا چاہیے, کتنا ملال ہونا چاہیے, اس کے کھاتے میں کیا نقصان ڈال دیا گیا ہے, یہ اس کو محسوس نہیں ہوگا. لیکن اگر محسوس کرنا چاہے تو یہ سوچے کہ اس کا سارا مال, اس کی دکانیں, اس کی فیکٹریاں, اس کا بینک بیلنس, اس کا اہل, اس کا عیال, اس کے بچے, اس کی بیوی, اس کے ماں باپ, سب کو ایک مقام پر جمع کر کے آگ لگا دی گئی, اس کی نگاہوں کے سامنے سب جل کے راکھ ہو گیا, کتنا اس کو دکھ اور صدمہ ہوگا. فرمایا کہ یہ ملال ہونا چاہیے عصر کی نماز کی تاخیر کا. تو ایک تو یہ امر نماز کی غفلت شمار ہوتا ہے, یہ لوگ نمازوں سے غافل ہیں, اور ان کے لیے ویل ہے, ان کے لیے ویل ہے. اقامت صلات کے منافی. اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز کو ادا کیا جائے خشوع و خضوع کے ساتھ اور بالکل پیغمبر اسلام کی سنت کے مطابق. اب کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں اور ان کا دھیان نماز کی طرف نہیں ہوتا, دھیان نماز کی طرف ہو. نماز کی طرف دھیان ہونے کی کئی صورتیں, ایک یہ کہ اللہ کی یاد, اللہ تعالیٰ کا خوف, اس کی رحمت کی امید, یہ دھیان دل میں ہو. دوسرا یہ کہ جو قرات آپ کر رہے ہیں اس قرات میں غور و فکر کریں, جو قرات آپ سن رہے ہیں اس قرات میں غور و فکر کریں. لیکن چونکہ اکثر لوگ قرآن کا ترجمہ نہیں جانتے, تفسیر نہیں جانتے, وہ اس لذت سے محروم ہے. لیکن کم از کم ان کے دل میں اللہ کی خشیت, اللہ کا خوف طاری ہو, اس کے عذاب کا خوف ہو, اس کی رحمت کی امید ہو, یہ نماز میں دھیان کی صورت ہے. اب جو لوگ جن کا دھیان اور توجہ نماز کی طرف نہیں ہوتی, اس کی دو صورتیں. ایک یہ کہ کچھ لوگ نماز شروع کرتے ہیں اور شیطان وساوس شروع کرتے ہیں, وسوسے ڈالتے ہیں, اور وہ اس وسوسے کے خلاف لڑتے ہیں, یعنی شیطان کا مقابلہ کرتے ہیں, اس وسوسے کو ٹالنے کی اور دفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ مجاہدہ ہے, المجاہد من جاہد نفسہ. حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے. شیطان اپنا وار کر رہا ہے اور اس کے نفس کو غافل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اذکر کذا اذکر کذا, فلاں چیز یاد کرو, فلاں چیز یاد کرو, تمہاری دکان کھلی ہے, فلاں سے ملنا ہے, فلاں میٹنگ ہے, وہ مختلف چیزیں یاد کروا رہے ہیں. اب میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہے, وہ نماز میں اس پر غور ہو رہا ہے. یہ غفلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جس کو وساوس کی کثرت ہو تو وہ تھوڑا سا اپنے بائیں طرف گردن کو پھیر کر تفل کرے, یعنی تھتکار نہ, یعنی جیسے تھوڑا سا لعاب دہن جب وہ منہ سے خارج ہو رہا ہے, اس کو تھتکار نہ بولتے, یہ پورا تھوکنا نہیں بلکہ کچھ چھینٹیں تھوک کی لعاب کی باہر نکلیں, اور نیت یہ ہو کہ یہ شیطان لعین پر پڑے, یہ ہماری تھوک شیطان پر پڑے اور ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے. یہ مجاہدہ ہے, شیطان کے وساوس کو ٹالنا, انہیں دفع کرنا یہ ضروری ہے, یہ مجاہدہ ہے. اور جب تک یہ کیفیت ہے اس وقت تک کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں شیطان کے وساوس کا مقابلہ کرے اور شیطان پر تعوذ کرے, پناہ مانگے اس کے شر سے, اللہ کی پناہ طلب کرے, شیطان پر تھوکے, اس تعوذ سے اور تھوک سے شیطان ذلیل ہوگا, ذلیل ہوگا. آپ بار بار تعوذ کریں گے, شیطان بار بار ذلیل ہوگا, حتیٰ کہ تھک ہار کر ماندہ پڑ کر آپ کو چھوڑ دے گا. جو شیطان کی صفات ہے ان میں سے ایک صفت خناس ہے, من شر الوسواس الخناس, شیطان خناس ہے. خناس کا معنی سکڑنے والا, اور سکڑنا کب ہے؟ جب لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور شیطان کے شر سے پناہ مانگتے ہیں تو شیطان سکڑتا ہے. تو کثرت سے پناہ مانگو, اللہ کا ذکر کرو تاکہ آپ کا شیطان سکڑ سکڑ کر بیمار پڑ جائے اور تھک کر آپ کو چھوڑ دے. لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو نماز شروع کرتے ہیں اور قصدت دنیا کے امور سوچنا شروع کر دیتے ہیں. اب کاروباری گتھیاں, خاندانی امور, ان سب پر دھیان نماز میں. ایک انسان اگر شروع کرے نماز اور اس کی توجہ کسی دنیا کے کام کی طرف ہے, کاروبار کی طرف ہے, اور نماز ختم ہونے تک اس کی توجہ اس کام پر قائم رہی, اس کی نماز نہیں ہوگی. ان پوری نماز میں اس نے ان وساوس کو, اس دھیان کو دفع کرنے کی کوشش نہیں کی, بلکہ وہ توجہ اس کی مبذول رہی اس دنیا کے امر کی طرف, دنیا کے اس کام کی طرف, کاروبار کی طرف, اپنے گھریلو کسی معاملے کی طرف, اسی کے بارے میں سوچتا رہا, اسی کے علاج کے تعلق سے فکر کرتا رہا, اسی کا مال ہو اور مال ہے سوچتا رہا, حتیٰ کہ نماز ختم ہو گئی, اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. یہ بھی نماز سے غفلت ہے, یہ بھی نماز سے غفلت ہے, اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون, نمازیوں کے لیے ویل ہو وہ نمازی جو اپنی نمازوں سے غافل ہے, یہ بھی غفلت ہے. اب وساوس آتے ہیں, لیکن جو شخص وساوس سے لڑے اور شیطان کا مقابلہ کرے, وساوس کو دفع کرنے کی کوشش کرے, اللہ کا خوف اور کلام الہی کی طرف توجہ کی کوشش کرے, تو وہ حقیقتاً مجاہدہ کر رہے, اسے اس مجاہدے کا ثواب ملے گا اور اس کی نماز کا اجر مرتب ہوگا. لیکن جو لوگ نماز شروع سے لے کر آخر تک دنیا کے بارے میں سوچتا رہا اور ایک خیال اس کے دل پر قائم رہا, بلکہ دور دور سے خیالات گھیر کر لاتا رہا اور نماز ختم ہو گئی, اس کی نماز قابل قبول نہیں, یہ غفلت ہے. غفلت کی ایک اور تفسیر جس میں نماز نہیں ہوتی, نماز میں سنت رسول کا اہتمام نہ کرنا. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے صلو کما رأیتمونی اصلی, بالکل ویسی نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے. قرآن کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة المستی وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا او رکبانا فإذا امنتم فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون. نمازوں کی حفاظت کرو, اور خاص طور پہ عصر کی نماز کی, عصر کی نماز سے غافل نہ ہونا, خاص طور پہ عصر کی نماز کی حفاظت کرو, کیونکہ عصر کا وقت, اس میں دو کام انسان کو غافل کر سکتے ہیں. ایک کاروبار, کسٹمر مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں, ان کو چھوڑنے پر بندہ آمادہ نہیں اور بیٹھا ہوا دکان, اور بعض لوگ خود چلے جاتے ہیں بیٹے کو چھوڑ جاتے ہیں کہ بیٹا تو دکان پر بیٹھ. آپ کو معلوم ہے کہ مسجد کے پڑوس میں ہیں آپ, اذان آپ نے سن لی, جماعت کھڑی ہو گئی اور آپ دکان میں کاروبار کر رہے ہیں, جو کچھ اس دوران کمائیں گے وہ حلال ہوگا؟ نہیں, وہ حرام ہے. شریعت بڑی نفیس ہے, شریعت انسان کے مال کو پاک کرنا چاہتی, اور مال کی پاکیزگی, مال کا حلال ہونا, اس کی بہت سی قیود اور بہت سی حدود ہیں. کچھ قیود کا تعلق زمانے کے ساتھ, کچھ اوقات ایسے ہیں جن اوقات میں کوئی تجارت حلال نہیں ہوتی. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ. اے ایمان والو, جب جمعے کی اذان سن لو تو دوڑو لبکو اللہ کے ذکر کی طرف, بازار البے اور ہر قسم کا کاروبار چھوڑ دو. جمعے کی اذان سن لو. جمعے کی اذان سن کر چھ قسم کے لوگ اگر نہ جائیں, رخصت ہے ان کے لیے, جیسے بازار ہے, مریض ہے, مسافر ہے, بچہ ہے, خاتون ہے, غلام ہے, یعنی جمعے کی فرضیت اتنی موقع نہیں. لیکن جو باقی پانچ نمازیں ہیں ان میں اذان سننے والے کے لیے فرض ہے مسجد میں جائے. ہاں, خواتین وغیرہ کا استثناء ہے, مریض کا استثناء ہے جو چل نہیں سکتا. وہ اب پانچ نمازوں کی اہمیت اور فرضیت اور وقعت جمعے کی نماز سے بڑھ کر ہے, اس میں چھ قسم کے استثناء حاصل, لیکن بقیہ نمازوں میں یہ استثناء نہیں ہے. جب جمعے کی اذان سننے کے بعد کاروبار حرام ہے تو بقیہ نمازوں کے بعد کاروبار کرنا حلال ہوگا؟ پھر وہ آمدنی حلال ہوگی؟ تو شریعت ان ساری حدود کے ساتھ آپ کے مال کو پاکیزہ بنانا چاہتی. تو وہ لوگ بھی نمازوں سے غافل ہیں. عصر کی نماز کا ذکر ہوا, تو اس میں ایک تو یہ چیز ہے کہ بندے پر کاروبار سوار ہیں اور وہ غافل ہیں. دوسرا, بعض لوگ دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں اور قیلولہ کرتے ہیں. اب یہ قیلولہ آدھے گھنٹے کی نیند, ایک گھنٹے کی نیند, اور اٹھنا مشکل ہوتا ہے, بوجھل ہوتا ہے, اور اکثر عصر کی نماز میں تاخیر ہو جاتی. اس بنا پر میں عصر کی نماز کی اہمیت اور تاکید بیان کی گئی, اور فرمایا کہ جب تم پر خوف ہو تو جیسے نماز پڑھ سکتے ہو پڑھ لو. بھاگ رہے ہو, نماز کا وقت ہو گیا, پڑھ لو, قبلہ سامنے ہے تو پڑھ لو, دوڑتے دوڑتے پڑھ لو, سجدہ نہیں کر سکتے تھوڑا سا جھک جاؤ سجدہ ہو جائے گا, جیسے ممکن ہے پڑھ لو. لیکن فائدہ امن, تم جب خوف ختم ہو جائے امن میں آ جاؤ, اب جیسے ممکن جیسے مرضی نہیں. فذکر اللہ کما علمکم, پھر تم پر فرض ہوگا کہ بالکل ویسی نماز پڑھو جیسی اللہ نے سکھائی ہے. کس کے ذریعے؟ اپنے پیغمبر کے ذریعے. پھر نماز میں پیغمبر اسلام کی سنت کی اتباع ضروری. اب آئیے ایک حدیث سنتے ہیں, معروف حدیث ہے مسیح الصلاح کی. جس شخص نے پیغمبر اسلام کے سامنے نماز پڑھی, آپ نے فرمایا کہ ارجع فصلی فانک لم تصلی, لوٹ جاؤ اور پھر نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. کیا اللہ کے پیغمبر دیکھ نہیں رہے تھے اس نے نماز پڑھی؟ فرمایا کہ تم نے نہیں پڑھی. عجیب بات, آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہے, فرمایا کہ تم نے نہیں پڑھی. آپ نے انکار کر دیا, میں نہیں مانتا تم نے نماز نہیں پڑھی. اس نے تین بار پڑھی, آپ نے تینوں بار فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر اس نے کہا مجھے یہی آتی ہے, مجھے آپ تعلیم کر دیجیے, سکھا دیجیے. تو پھر پیغمبر علیہ السلام نے اس کو نماز سکھائی. ایک حدیث کے الفاظ ہے, فرمایا کہ اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء, جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو مکمل وضو کر, مکمل وضو. جو لوگ وضو سے غافل ہیں وہ نماز سے غافل. مکمل وضو کے نقطے کو ہمیشہ ذہن میں رکھو. نماز کا اہتمام آپ کے دل میں وضو سے شروع ہو جائے, وضو سے. وضو کو معمولی مت لو, یہ نماز کی مفتاح ہے. ہر عمل کی کوئی نہ کوئی چابی, نماز کی چابی وضو ہے. اور چابی کی اہمیت آپ جانتے ہیں, ہر عمل کی کوئی نہ کوئی چابی, جیسے جنت میں داخل ہونے کی چابی لا الہ الا اللہ ہے. اس میں اگر ایک سوئی کی نوک کے برابر خلل ہوگا انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا. نماز کی چابی وضو ہے, مکمل وضو کرو, وضو کا اہتمام کرو. جو لوگ وضو سے غافل ہیں وہ نماز سے غافل. آپ جانتے ہیں ایک سفر میں نماز کچھ تاخیر کا شکار ہو رہی تھی, نبی علیہ السلام نے نماز کے لیے اذان کا حکم دیا اور صحابہ یہ سوچ کر کہ نماز لیٹ ہو رہی, ہماری تکبیر تحریمہ چھوٹ نہ جائے, جلدی سے وضو کر کے آ گئے. اور بعض صحابہ کی ایڑیاں ایک ناخن کے بقدر چمک رہی تھیں, مارا خشک, ان تک پانی نہیں پہنچ پایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وید للعقاب من النار, جن کی ایڑیوں میں ایک ناخن کے بقدر خشک حصہ باقی رہ گیا ان کے لیے جہنم کی ویل ہے, جہنمی ہیں یہ لوگ. صحابہ پھر اس خشکی کو دور کرنے چلے گئے, مکمل وضو کیا. معنی وضو کا اہتمام ضروری, وضو میں غفلت, نماز میں غفلت ہے. وضو مکمل ہو اور سنت کے مطابق. ان لوگوں پر تعجب ہے جو لوگ وضو میں پاؤں کا مسح کرتے ہیں. صحابہ نے پاؤں کو دھویا تھا, ایک کٹے ہوئے ناخن کے بقدر خشکی رہ گئی, فرمایا کہ ویل ہے ان کے لیے. اور جو پاؤں پر مسح کرتے ہیں ان کا کتنا پاؤں خشک رہتا ہو. اور جو لوگ مستقل وضو میں سنت رسول کا اہتمام نہیں کرتے, جیسے بہت سے لوگ وضو کے تعلق سے منفی باتیں کرتے, یہ فیضان والے وہ ہر چیز کی نیتیں بنا کر بیٹھے ہوئے. وضو کی 17 نیتیں, کھانا کھانے کی 50 نیتیں, باتھ روم جانے کی 43 نیتیں, جس بیچارے کو بے اقراریاں لگتے ہیں وہ کیسے نیتیں کرے گا, تو دوسری نیت میں اس کا کام پورا ہو جائے. یہ کہاں سے باتیں آ گئی, یہ سب بدعات اور خرافات کہاں سے آ گئی. کچھ لوگ سر کا مسا کرتے ہیں اور سر کے مسے میں گردن کا مسا بھی, لیکن الگ سے گردن کا مسا کرتے ہیں, یہ بدعت کہاں سے آ گئی. الگ سے اپنے دونوں بازوؤں پر ہاتھ پھیرتے ہیں, یہ بدعت کہاں سے آ گئی. جن کے وضو میں مستقل بدعت داخل ہے وہ غافل ہے, ان کا وضو قابل قبول نہیں. اور وضو نماز کی چابی ہے, جب نماز جب وضو نہیں تو نماز کہاں ہو. یہ دو چیزیں زائد ہیں جو اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہیں. اور بعض اچھوں اچھوں کو دیکھا جو اعضائے وضو کو بار بار دھو رہے ہیں, حتیٰ کہ 10 بار اور 15 بار دھو رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ سمجھتے ہو یہ کار ثواب ہے. کچھ لوگوں کو وسوسہ ہوتا ہے, ایک مرض, اللہ ان کو عافیت دے. لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ جب پاکیزگی حاصل ہوگی تو ان کے اس وضو میں تعدی اور ظلم ہے, یہ وضو نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاسبق الوضو, جب نماز کا ارادہ کر لو تو مکمل وضو کرو سنت کے مطابق. جو وضو سے غافل ہے وہ نماز سے غافل. اور پھر فاستقبل واستقبل القبلہ, اور پھر جب نماز میں کھڑے ہو تو قبلے کی طرف سیدھے ہو جاؤ. ہم سیدھے ہوتے ہیں, ہم چہرہ سیدھا کر لیتے ہیں, اکثر لوگوں کے پاؤں ٹیڑھے ہوتے ہیں. کچھ لوگ اتنے غافل ہوتے ہیں کہ پاؤں ٹیڑھے, دائیں طرف اور بائیں طرف مائل ہیں. اور کچھ لوگ اتنا ملانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پاؤں ملاتے ہوئے دوسری طرف ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. یہ پاؤں کو سیدھا رکھ کے جتنا ملا سکے اتنا ملائیں, یہ تعبیر ظلم نہیں چلے گا. یہ ساری نماز سے غفلت کے مفاہیم. اس شخص نے کمی کیا کی تھی, اس کی نماز میں اعتدال نہیں تھا. نبی علیہ السلام نے اس کو اعتدال کی تعلیم دی. جب قیام کرو تو اعتدال اور اطمینان کرو, رکوع میں جاؤ تو اطمینان کرو, رکوع سے اٹھو تو اطمینان, سجدے میں اطمینان, سجدے سے اٹھ کر بیٹھو تو اطمینان. اس کی نماز میں اطمینان کی کمی. اور آج اکثر لوگوں کی نمازوں کا یہ حال, ان کی نمازوں میں اطمینان نہیں, جلد بازی. اور اطمینان نماز کا رکن ہے. اب بیچارے وہ کیا کریں؟ قصور تو فقہا ہے جنہوں نے اصول بنائے. وہ کہتے ہیں کہ نماز میں قیام کا حکم ہے. قرآن کہتا ہے قوموا للہ قانتین, قیام کرو. بس قرآن کا حکم قیام ہے. قرآن میں اطمینان کی قید نہیں لگائی. اطمینان کا ذکر حدیث میں ہے, اور خبر واحد کے ذریعے قرآن پر زیادتی جائز نہیں. قرآن کہتا ہے فرق عمر راکن, رکوع کرو. رکوع کا معنی جھکنا. قرآن نے اطمینان کا ذکر نہیں کیا. اطمینان کا ذکر حدیث میں ہے, اور حدیث کے ذریعے قرآن پر زیادتی جائز نہیں. قرآن نے سجدے کا حکم دیا. سجدے کا معنی پیشانی کو زمین پر ٹیک دینا. پیشانی لگ گئی, سجدہ ہو گیا. سجدے میں اطمینان کا حکم حدیث نے دیا, اور حدیث خبر واحد, اس کے ذریعے قرآن کے عموم پر زیادتی جائز نہیں. کتنی گندی اور خبیث باتیں کی ان فقہاء. قرآن بھی اللہ کی وحی, اور پیغمبر اسلام کی سنت بھی اللہ کی وحی. ان دونوں میں فرق کرنے والے آپ کون ہیں؟ اور پیغمبر اسلام کے عمل کی تاخیر کرنے والے آپ کون؟ اور پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی. سجدہ اس نے کیا, رکوع اس نے کیا, قیام اس نے کیا, لیکن اطمینان سے خالی تھا. فرمایا کہ نماز نہیں ہوئی. تو کتنی بڑی زیادتی. ہمارا یہ سوال ہے کہ قرآن نے قیام کا حکم دیا, قرآن نے رکوع کا حکم دیا, قرآن نے سجدے کا حکم دیا, یہ تینوں آیتیں کس پہ اتری ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کسی کے باپ پر نہیں. ان تینوں آیتوں کا مفہوم سب سے بہتر کون جانتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی حکم دیتے ہیں کہ قیام میں, رکوع میں, سجود میں اطمینان کرو. اس کا معنی, ان آیتوں کا معنی وہی معتبر ہے جو اللہ کے پیغمبر نے بیان کیا ہے. وہ معتبر نہیں ہے جو فقہا نے بیان کیا. انہیں عمارتوں کو پڑھ کر آج دنیا کی نماز سے نمازیں برباد ہو رہی. کچھ لوگ رکوع سے اٹھتے ہیں, اٹھنے کی زحمت نہیں کرتے, رکوع سے سجدے میں چلے جاتے ہیں. اور کچھ لوگوں کو دیکھا سجدے میں گئے اور بیٹھنے کی زحمت نہیں کرتے. ایک سجدہ کیا, تھوڑی سی پیشانی اٹھائی, دوسرا کر لیا. یہ بیٹھنا کہیں مذکور نہیں, اطمینان اعتدال نہیں. ایسی نمازیں قطعاً قابل قبول نہیں. یہ لوگ نمازوں سے غافل ہیں, ان کے لیے جہنم کی بیل ہے. جنہوں نے شریعت کے حلیے کو بگاڑنے کی کوشش کی. بس یہ وضو کرو, قرآن کہتا ہے بم تو بے رو سے کم, اپنے سروں کے مسح کرو. یہ بے رو سے کم کی با جو ہے یہ تمعیبیہ ہے. اس کا معنی بم سا ہوں بیدا رو سے کم, اپنے کچھ سر کا مسح کر لو, مسح ہو جائے گا. اور کچھ سر میں ایک بال بھی کافی, ایک بال اگر چھو لو مسح کے لیے مسح ہو جائے گا. یہ تھوڑی سی یہ میری بات تہذیب سے گری ہوئی ہے, لیکن میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس بکواس کی ضرورت کیا تھی کہ ایک بال کو چھو لو مسح ہو جائے گا. سر کا مسح وضو کا رکن ہے. سر کا معنی کیا ہے؟ ایک بال کو ذکر کر کے جو بکواس کی ہے, اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات اب عیدیہ آپ نے خود بنائی. اگر پیغمبر اسلام کی حدیث کو پڑھ لو, تو پھر آپ پر واضح ہو گئی یہ بات تبعیدی ہے یا بات زائدہ ہے. اٹھاؤ صحیح بخاری, نبی علیہ السلام مسا کرتے کیسے؟ اپنے مقدم راس سے شروع کرتے, پیشانی کے اوپر جہاں بال شروع ہوتے ہیں وہاں تک شروع کرتے, ہاتھوں کو پھیرتے پھیرتے گنجی تک لے جاتے, پھر وہاں سے لوٹاتے اور جہاں سے شروع کرتے وہاں تک لے کر آتے. پیغمبر اسلام کی اس مسا کو پڑھ کر, اس کیفیت کو پڑھ کر اب با کا معنی کیا کرو گے؟ اگر کہو گے پھر بھی کہو گے یہ بات ہے, تو پیغمبر اسلام تو کل راس کا پورے سر کا مسا کر رہے ہیں. قرآن کی جو شارح اور مفسر ہے وہ تمہاری بکواسات ہے یا پیغمبر علیہ السلام کا عمل؟ وضو نہیں تو نماز نہیں, یہ نماز کی مفتاح ہے. وہ لوگ غافل ہیں جو وضو پر توجہ نہیں دیتے. اتنا بڑا مذاق کہ وضو کرتے کرتے ایک شخص جب سر کے پسے کی نوبت آئے, اپنے سامنے گیلی دیوار دیکھے تو اس دیوار پہ اپنے سر کو رگڑ لے, مسا ہو جائے گا. ضرورت کیا ہے اس بکواس کی؟ یہاں نبی اسلام کی حدیث کیوں نہیں بیان کرتے کہ قرآن نے مسے کا حکم دیا اور پیغمبر اسلام کی یہ سنت ہے مسا کی, حدیث رسول قرآن کی سارے تبکے مانوس رہے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ قرآن اتارا تاکہ اس قرآن کی تشریح کر کے آپ لوگوں پر بابے کریں اور بیان کریں. اتنی بڑی جسارتیں ہیں یہ کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اتنی بڑی جرت ان لوگوں میں کہاں سے آ گئی. تو یہ سب غفلت کے معنی. فوائد للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. ایک شخص اگر یہ قانون بنا لے کہ دو نمازیوں کے مابین کم از کم چار انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے, اتنے خلا سے کھڑے ہوں, اتنا وقفہ ہو, یہ کون سی شریعت اور کون سا دین ہے؟ نبی اسلام کا حکم کیا تھا؟ آپ تراسو کہا کرتے تھے, تراسو کہ جڑ کر کھڑے ہو جا ساتھ مل کر, تراسو کام نہ ہم بنیاد مرسوس, اس دیوار کی طرح جو سیسا کھڑے ہوئی ہوتی, اس دیوار میں کوئی رکھنا نہیں ہوتا, کوئی فاصلہ اور وقفہ نہیں ہوتا, کوئی خلا نہیں ہوتا, باہم ملی ہوئی اور ساتھ جڑی ہوئی. آپ نے فرمایا کہ اس جیسی صفے کیوں نہیں بناتے جیسی فرشتے بناتے؟ صحابہ نے پوچھا کہ فرشتوں کی صفے کیسی؟ فرمایا یتمون الصف الاول فالاول ثم يتراصون, کہ اگلی صفوں کو وہ پہلے پورا کرتے ہیں اور پھر جب صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو ساتھ جڑ کر مل کر اور چپک کر کھڑے ہوتے ہیں. یہ حدیثیں آپ کی مروجہ صف بندی پر چشمہ ہو سکتی؟ سنن ابو داؤد کی حدیث کیا ہے کہ دو نمازیوں کے مابین اگر رکھنا ہوگا, درار ہوگی, اس میں شیطان کھڑا ہو جائے گا. تو اس قاعدے کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کون سی حدیث ہے, کون سی شریعت ہے؟ انس بن مالک نے ایک عرصے بعد مسجد نبوی میں لوگوں کی نماز دیکھی, ساتھ ملے ہوئے ہیں لیکن ان کا ساتھ ملنا صحیح نہیں تھا, رو پڑے. فرمایا کہ نماز ہی باقی بچی, آج میں نے دیکھا وہ بھی برباد ہو چکی. جو پیغمبر اسلام کی نشانیاں تھیں ان میں سے ایک نماز ہی باقی بچی, آج ہم نے دیکھا کہ وہ بھی برباد ہو چکی. لوگوں نے کہا ابو انس, ابو حمزہ, ہم نے کیسے برباد کی؟ فرمایا کہ تمہاری صف بندی ویسی نہیں رہی جیسی اللہ کے پیغمبر کے دور میں تھی. اس دور میں صف بندی کیسی تھی؟ اس دور میں صف بندی کننا نلتف الاقدام بالاقدام بل مناقب بالمناقب فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو پیغمبر اسلام کے دور میں قدموں سے قدم اور کندھوں سے کندھے چپکا کر کھڑے ہوئے, چپکا کر. تو پھر یہ قاعدے کس دلیل کے تحت؟ یہ سارے غفلت کے معنی ہیں. جن لوگوں کی نماز اللہ کے پیغمبر کی سنت اور آپ کے طریقے پر نہیں ہے وہ غافل, اور پیغمبر اسلام کا امر ہے کہ صلو کما رایتمونی اصلی، بالکل ویسی نماز پڑھو جیسی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے. آج لوگ سوال کرتے ہیں رفع الیدین اگر نہ کریں تو نماز ہوتی ہی نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں اس تکلفانہ سوال کی ضرورت نہیں، بس نبی علیہ السلام کے اس فرمان کو ہر چیز پر قائم کرو، صلو کما رایتمونی اصلی، بالکل ویسی نماز پڑھو، یہ تم پر فرض ہے، میرا حکم ہے، ویسی نماز پڑھو جیسی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے. رفع الیدین پیغمبر اسلام نے کبھی نہیں چھوڑی، پوری زندگی کی جو آپ نے نمازیں پڑھی کسی ایک رکعت میں بھی نہیں چھوڑی. اور یہ حدیث نماز کی ہر حیث ہر حالت پر چشمہ ہو سکتا ہے. سجدہ کیسے کرو جیسے اللہ کے پیغمبر نے کیا، رکوع کیسے کرو جیسے اللہ کے پیغمبر نے کیا، تشہد کیسے کرو جیسے اللہ کے پیغمبر نے کیا، سلام کیسے پھیرو جیسے اللہ کے پیغمبر نے پھیرا، یہ ایک ہی حدیث پوری نماز میں چسپا ہوتی ہے. اب حکم یہ ہے کہ بالکل ویسی پڑھو جیسی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے، خلاف اگر ہوگی وہ نماز نہیں ہوگی. جو پیغمبر اسلام کے طریقے اور آپ کے امر کے خلاف ہوگی وہ نماز نہیں ہوگی. بجوہ سلت و سہار علام الخالف امری، جو شخص میرے کسی ایک امر کی مخالفت کرے گا اس پر ہمیشہ کی ذلت اور پھٹکار مسلط ہوگی. تو ایسے لوگوں کا عمل قابل قبول ہوگا؟ تو یہ سارے معنی ہے غفلت کے، یہ سارے معنی ہے غفلت کے. یہ مضمون دو قسطوں میں کر لیتے ہیں، اسی پر آج میں اکتفا کرتا ہوں، باتیں بہت سی باقی ہیں. انشاءاللہ آئندہ بھی یہی موضوع مکمل کر لیں گے اللہ کی توفیق سے. اللہ پاک ہمیں سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق ادا فرما دے، جیسی سلف صالحین کی نمازیں تھیں بالکل پیغمبر اسلام کی سنت کے مطابق، صحابہ کرام کی اور پیغمبر اسلام کی، اللہ پاک اس پورے طریقے کے اتباع کی اور اقتداء کی ان کو توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.